بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الأقصى. اب اس روایت کے سلسلے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو بات فرماتے ہیں وہ بھی سمجھ لی جائے، اور جمہور کا جو مسلک ہے وہ بھی سمجھ لیا جاوے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مستثنا منہ محذوف نکالا شیئن کو، اور تقدیری عبارت امام کے نزدیک یوں ہے: لا تشد الرحال، لا تشد الرحال الى شیئن، یہ ہے مستثنا منہ محذوف. الا الى ثلاثۃ مساجد، تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الى شیئن مستثنا منہ محذوف نکالا. اسی لیے ان کے نزدیک روایت کا مفہوم کیا ہوگا؟ ان تین مساجد کے سوا کسی بھی چیز کی طرف شد رحال نہیں کیا جا سکتا، یعنی مضبوط کجاوا باندھ کر کے لمبا سفر کر کے کسی چیز کی طرف جانا درست نہیں ہے. صرف ان تین مساجد کی طرف مضبوط کجاوا باندھ کے لمبا سفر کرنا جائز ہے. یہ امام ابن تیمیہ نے محذوف نکالا. انہوں نے یہ جو محذوف مانا تو دنیا کا کوئی سفر ان تین سفر کے علاوہ حلال ہی نہیں ہوگا. علم کی شاعت، حصول علم، علاج معالجہ، سیاحت، کسی بھی مقصد کے لیے سفر نہیں ہو سکتا. جمہور کی بات سنیے. جمہور کہتے ہیں کہ جب استثناء مفرغ ہوتا ہے تو مستثنا منہ مستثنا کی جنس سے ہوتا ہے. جب استثناء مفرغ ہوتا ہے تو مستثنا منہ مستثنا کی جنس سے ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ استثناء میں اصل اتصال ہے، استثناء میں انقطاع اصل نہیں ہے. کہ مستثنا اور مستثنا منہ میں اتصال ہو، مستثنا مستثنا منہ میں انقطاع اصل نہیں ہے. اب آگے مساجد لفظ سراحتن ہے، تو یہاں محذوف بھی اسی کی طرح نکالا جائے گا. اسی لیے جمہور نے کیا نکالا؟ لا تشد الرحال الى مسجد الا الى ثلاثه مساجد، کہ کسی بھی مسجد کی طرف مضبوط کجاوا باندھ کے یعنی سفر کے لیے مت نکلو مگر ان تین مساجد کی طرف. گویا جمہور کے کہنے کا حاصل یہ ہے کہ کسی بھی مسجد کی طرف فضیلت حاصل کرنے کے لیے شد رحال مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے. فضیلت حاصل کرنے کے لیے شد رحال صرف ان تین مساجد کی طرف درست ہے. یہ جمہور کا مسلک ہے مستثنا منہ مقدر ماننے کے سلسلے میں. پھر جمہور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو مساجد کا مسئلہ اس روایت سے طے ہو گیا کہ تین مساجد کی طرف باقاعدہ سفر کر کے فضیلت حاصل کرنے کے لیے آدمی جا سکتا ہے، باقی ان تین مساجد کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف فضیلت حاصل کرنے کے لیے سد رحال نہ کیا جاوے. مسجد کا مسئلہ ہو گیا روایت سے. اب مساجد کے علاوہ جو دوسرے اسفار ہیں اس کا تعلق اس حدیث سے نہیں ہوگا بلکہ دوسرے نصوص سے ہوگا. تو امام ابن تیمیہ نے جو معذوف مقدر نکالا اس کی وجہ سے تو تمام اسفار اس روایت کے ذیل میں آ گئے، اور جمہور کے نزدیک صرف مساجد کا سفر وہ اس روایت سے متعلق ہے، باقی دوسرے امکینہ دوسرے مقامات کی طرف سفر کرنے کا تعلق اس روایت سے نہیں ہے. دوسرے مقاصد دوسرے امکینہ دوسرے مقامات کی طرف سفر کا تعلق دوسرے نصوص سے ہے. اب ہم جو مقصد کا سفر ہو جس جگہ جانے کا سفر ہو اس کے متعلق نص میں دیکھ لیں کیا حکم ہے. تو ایک آدمی نے سوچا کہ بھائی میں جانا چاہتا ہوں علم حاصل کرنے کے لیے، تو نصوص میں تذکرہ موجود ہے کہ بھائی علم کے لیے سفر کرو. بلغو انی ولو آیا طلب العلم فریضہ، یہ تذکرہ موجود ہے علم کے واسطے. کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ میں تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو کہا اس کا تذکرہ ہے نصوص میں کہ حلال تجارت کے لیے سفر کرو. اذا ضربتم فی الارض، اس طریقے سے. تو دوسرے مقامات دوسرے مقاصد دوسرے امکینہ کے لیے سفر کرنے کا تعلق دوسرے نصوص کے ساتھ ہے. اسی کے پیش نظر ہم امام ابن تیمیہ سے یوں کہیں گے کہ روضہ اقدس کے زیارت کے لیے سفر کرنا اس کے لیے بھی نصوص موجود ہے، اس کو اس حدیث شریف کے ساتھ مت جوڑو لا تشد کے ساتھ. روضہ اقدس کی زیارت کے لیے سفر میں جانا اس کا تعلق اس روایت سے ہرگز نہیں ہے، اس کا تعلق بھی دوسری روایتوں سے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی من زار قبری وجبت له شفاعتی، آپ نے نور الاضحیٰ شریف میں یہ حدیث پڑھی ہے، یہ حدیث کی سند حسن کے درجے کی ہے، حسن سند ہے اس روایت کی، من زار قبری وجبت له شفاعتی. دوسرے بھی بہت سارے نصوص ہیں روز اقدس کی زیارت کے لیے، اگرچہ وہ سند ضعیف ہے لیکن ہے دوسرے نصوص. لیکن ضعیف روایتوں کے متعلق ایک ضابطہ یہ ہے کہ اگر اسانید ضعیف ہو لیکن تعامل امت سے وہ مضمون مؤید ہو تو سند ضعیف ہونے کے باوجود وہ مضمون ثابت مانا جائے گا. تو یہ جو حدیث بتلائی من زار قبری وجبت له شفاعتی، یہ تو سند حسن ہے، اس سے تو روز اقدس کی زیارت کی فضیلت ثابت ہو گئی. دوسرے نصوص اگرچہ ضعیف ہے لیکن تعامل امت سے مؤید ہے، اور جب سند ضعیف سے کوئی مضمون ہو لیکن تعامل امت سے مؤید ہو تو اس مضمون کو بھی صحیح ثابت مانا جائے گا. اب زیارت قبر اطہر کے لیے امت کا تعامل دور صحابہ سے لے کر آج تک برابر چلا آ رہا ہے. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون، آج تک وہاں سے لے کر برابر امت کا تعامل ہے کہ وہ روز اقدس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. ارے حضرت بلال کا واقعہ تو مشہور ہے نا، چونکہ آپ خلافت راشدہ کے دور میں چلے گئے تھے مسجد اقصی اور وہیں خواب دیکھا حضرت بلال نے، اور رات کو خواب دیکھا اور صبح اٹھے اور سواری لے کے چل دیے مدینہ منورہ، آئے اور وہ اذان دی، اور واقعہ حدیث میں مشہور ہے. تو امت کا تعامل ہے دور صحابہ سے آج تک، لہذا امام ابن تیمیہ کی رائے کو قبول نہیں کیا جائے گا. نتیجہ نکلا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے کو اس مسئلے کے اندر قبول ہرگز نہیں کیا جائے گا، اور جمہور امت کے مسلک کو لیا جائے گا. اب بہت سارے لوگ اس طرح کی باتوں کی وجہ سے امام ابن تیمیہ کے اوپر بہت سخت کلام کرتے ہیں، اور بعض حضرات نے تو ان کے ساتھ ایمان اور کفر تک کی باتیں لکھ بھی ڈالی ہے، کہہ بھی ڈالی ہے. تو اس قدر شدت بھی اختیار نہیں کرنی چاہیے. تو امام ابن تیمیہ کا یہ مسلک یقیناً قابل رد ہے، لیکن اس کی وجہ سے ان کے بارے میں کفر وغیرہ کی بات کہنا بھی مناسب نہیں ہے. یہ مسئلے پر امت میں بہت کچھ لکھا جاتا ہے، ابھی بھی بہت سے لوگ بحث کرتے ہیں. جو ایک اصولی بات ذہن میں رکھ لے ہمیشہ کہ امام ابن تیمیہ کی عادت کیا ہے کہ جب کوئی بات ان کو اپنی سمجھ میں آتی ہے تو اس بات پر وہ ایسے جم جاتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی ادھر ادھر ہونے کا وہ نام نہیں لیتے ہیں. اسی لیے پھر لوگ ان کے اوپر جو ہے زوردار کلام کرتے ہیں. اسی لیے بعض حضرات نے بڑے ادب سے امام ابن تیمیہ کے بارے میں تبصرہ کیا، کان علمہ اکبر من عقلہ. یہ بہت اچھا جملہ ہے، کان علمہ اکبر من عقلہ، یہ جامع جملہ ہے. اب تو فتاوی امام ابن تیمیہ الگ سے 30 جلدوں کے اندر مطبوعہ بھی ہے، اور جو حضرات اپنے آپ کو غیر مقلد سلفی کہتے ہیں وہ امام ابن تیمیہ کی بہت ساری باتیں لے کر کے جمہور اہل سنت و جماعت کے اوپر نقد بھی بہت کرتے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کی طرف سے ایسی باتیں ہمارے خلاف آ رہی تھی تو ان کی امام ابن تیمیہ کی جو اس طرح کی رائے ہیں وہ رائے ساری کی ساری جمع کی گئی. ایک چھوٹا سا رسالہ ہے, بڑا زوردار رسالہ ہے. یعنی یہ غیر مقلدوں اور سلفیوں کی طرف سے ہمارے متعلق جن باتوں کی وجہ سے تکفیر یا تردید یا تنقیر وغیرہ لکھی جا رہی تھی, ایک صاحب نے فتاوی ابن تیمیہ سے وہ تمام باتیں نکالی اور نکال کر کے ایک رسالے میں عربی میں جمع کی اور کتاب کا نام ہی رکھ دیا, حل ابن تیمیہ من اہل سنت والجماع, کہ کیا امام ابن تیمیہ اہل سنت و جماعت میں شامل ہے. اور پھر ان کی فتاوی سے وہ تمام عبارتیں پیش کر دی تو ان کی ایسی بولتی بند ہو گئی کہ جیسے ہاسپٹل میں جا کے زبان کٹوا ڈالی ہو, ایسی بولتی ان کی بند ہو گئی نہ انگلیاں کسی نے کاٹ ڈالی ہو, کہ جن باتوں کی وجہ سے آپ مقلدین پر, احناب پر, مشائخین دیوبند کے اوپر اعتراض کرتے ہو وہ تمام باتیں ابن تیمیہ کی عبارتوں میں موجود ہے. اور وہ رسالہ آپ کو رکھنا چاہیے, کبھی ان سے ایکسیڈنٹ ہو جاوے تو کام آ جاوے. چھوٹا سا رسالہ ہے حضرت مولانا ابو بکر صاحب غازی پوری رحمہ اللہ تعالی کا, اور اس کا نام ہی یہی ہے. اردو میں بھی اس کا ترجمہ شائع ہوا, کیا امام ابن تیمیہ اہل سنت و جماعت میں سے ہے. اس میں انہوں نے وہ تمام روایت عبارتیں جمع کر دیے حوالوں کے ساتھ. اسی طرح شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ, میں تو گیا ہوں البانی ابھی, تو انہوں نے اس مسئلے کے اندر وارد تمام روایات کو ضعیف کہا ہے کہ زیارت نبوی کے متعلق جتنی بھی روایتیں آئی ہیں وہ تمام روایت کو شیخ البانی جو ہے ضعیف قرار دیتے ہیں. تو اس سلسلے میں اچھی بات اچھی طرح بات ذہن میں رکھو. امام البانی کا حال یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک حدیث کے بارے میں بڑی شد و مد سے کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے, ناقابل اعتبار ہے, مجروح ہے, ساقط الاعتبار ہے. پھر پانچ سال کے بعد ان کے سامنے وہی حدیث آئے گی اور اس پر ان کو گفتگو کرنے کے لیے درخواست کی گئی کہ اس کی سند پر گفتگو کیجئے, تو کہیں گے کہ بڑی پکی سند کی روایت ہے, بڑی صحیح حدیث ہے. پانچ سال پہلے جس پر شد و مد سے نکیر کی تھی, کچھ دنوں کے بعد جو ہے ان کا نظریہ بدل جاتا ہے. اور ایسے تناقضات ان کی کتابوں میں ایک دو نہیں, بڑی تعداد کے اندر ہے, بہت بڑی تعداد کے اندر. ایک جگہ ایک حدیث کو ضعیف, ناقابل اعتبار, ساقط الاعتبار, جتنے الفاظ ان کے قلم لسان میں ہوں گے وہ لکھ ڈالیں گے. پھر جہاں ان کی فیور میں لگے گا وہاں وہ حدیث آئی, تو وہاں وہی حدیث قوی ہو جاتی ہے, مضبوط ہو جاتی ہے, قابل حجت ہو جاتی ہے. یہ ان کا طرز عمل ہے. اور ان کو لقب دیتے ہیں لوگ مجدد ہذہ المئۃ, کہ حدیث کی تصحیح اور تضعیف کے سلسلے میں اس صدی کے وہ مجدد ہیں. یہ لقب لوگ ان کو دیتے ہیں. حالانکہ بات یہ ہے کہ حدیث شریف کی تصحیح اور تضعیف یہ چوتھی صدی ہجری تک ہی دنیا میں یہ سلسلہ تھا. چوتھی صدی ہجری کے بعد اب کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ تصحیح اور تضعیف کی باتیں کرے, اس لیے کہ تمام کتب احادیث کے روات وہ شروع کی صدیوں کے ہیں، اور چوتھی صدی تک جو حضرات تھے دنیا میں ائمہ جرح و تعدیل، انہوں نے ان حضرات روات کرام کے احوال میں گہرائی میں اتر کر کے تصحیح تضعیف جو کرنی تھی وہ انہوں نے کر ڈالی. بعد کے لوگوں کو ان کی تصحیح تضعیف کے بارے میں کوئی حق ہی نہیں پوچھ رہا. یہاں تک کہ شارح بخاری حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ جیسے آدمی، وہ بھی یہ نہیں لکھیں گے. آپ فتح الباری دیکھ لیجئے قدم قدم پر، یہ نہیں لکھیں گے کہ یہ حدیث صحیح یہ حدیث ضعیف، کبھی وہ نہیں کہیں گے. کیا کہیں گے؟ رجالہ رجال الصحیح، کہ اس حدیث کی روات صحیح کی روات کے درجے میں، یعنی ابن حجر عسقلانی جیسے الفاظ. محدث بھی خود تصحیح تضعیف نہیں کرتے، بلکہ متقدمین نے جو تصحیح اور تضعیف کی ہے اسی کو معیار قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں رجالہ الثقات. تو جب ابن حجر جیسے آدمی اس قدر احتیاط برتتے ہیں، تو 12-13 صدیاں گزرنے کے بعد آج کی صدی میں اگر کوئی تصحیح اور تضعیف کرنے بیٹھے تو اس کا کوئی اعتبار کیا جائے گا نہیں. جو متقدمین نے کر لیا کر لیا. اسی لیے بہرحال البانی بھی عالم ہے، سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان کی زبان و قلم میں سلف صالحین کے متعلق بے ادبی بکثرت آتی ہے، طریقہ تحقیق کے اندر روکھاپن بھی ہے. اسی لیے کبھی صحیح حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، اور اپنے مطلب کی جہاں بات ہوتی ہے وہاں ضعیف کو بھی صحیح قرار دیتے ہیں. اسی لیے ان کی ان باتوں کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. بہرحال یہ اس حدیث شریف کے متعلق جو ہے بنیادی باتیں تھی جمہور کی. تو جمہور نے جو رائے اختیار کی ہے وہی رائے زیادہ مناسب ہے، اور مسند احمد کے اندر اس کی تائید موجود ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينبغي للمتی او لا ينبغي للمصلی ان تشد رحاله الى مسجد تبتغی فیہ الصلاۃ غیر المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدی. مسند احمد کی اس روایت کے اندر صراحتن موجود ہے تب تغی فیہ الصلاۃ. اس سے جمہور کی مسلک کی زوردار تائید ہو جاتی ہے کہ اس حدیث شریف کے اندر باقاعدہ نماز کے لیے مضبوط کجاوا باندھ کے سفر کرنا مراد ہے، مطلقاً مراد نہیں ہے. اور ایک دوسرا مسئلہ کہ یہ جو حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ مسجد الرسول، مسجد الحرام، مسجد الاقصی، آگے دوسری روایت امام لا رہا ہے اس میں کیا ہے، فی مسجدی حاضر. دیکھو بعد والی روایت کیا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ فی مسجد ھذا خیر من الف صلاۃ فی ما سوا. تو لفظ مسجدی آیا. اب شرح نے ایک بحث یہاں نہیں چھیڑ دی کہ بھائی اب جو مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں تھی، مثلا مسجد اقصی، مسجد حرام، مسجد نبوی شریف، اسی کے احاطے میں نماز پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، یا جو جدید توسیعات ہوئی اس میں نماز پڑھنے کا بھی یہی ثواب ہے؟ یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا. تو دونوں طرح کی رائے ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں تھی، اسی میں نماز پڑھو گے تو یہ فضیلت ملے گی. ایک لاکھ والی، 50,000 والی، جب حضور کے زمانے کی مسجد کی مقدار میں پڑھو گے تو ہی وہ اجر ملے گا، ورنہ اجر ملے گا نہیں. اور مسجد حرام حضور کے زمانے میں کتنی تھی؟ وہاں لال رنگ کا ماربل لگا ہوا ہے مطاف میں، نشانیاں کے طور پر تھوڑی تھوڑی نشانی ہے. اور مسجد نبوی شریف میں تو صراحتاً موجود ہے، کھمبے پر لکھا ہوا ہے، مسجد النبی کی بارڈر لکھی ہوئی ہے. لیکن محققین کی رائے یہ ہے کہ ایسی باتیں نہیں ہیں. مسجد حرام کی توسیع جتنی بھی ہو جائے، مسجد نبوی شریف کی توسیع جتنی بھی ہو جائے، اس میں کہیں پر بھی نماز پڑھو گے ثواب وہی ملے گا. اس لیے کہ روایت اس طرح کی وارد ہوئی ہے. روایت کے الفاظ ہیں: لو مد ھذا المسجد الى صنعاء اليمن کان مسجدی. علامہ عینی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ اگر یہ میری مسجد صنعاء یمن تک کوئی توسیع کر دے وے تو بھی اس کو ثواب ملے گا میری ہی مسجد میں نماز پڑھنے کا. گویا اس روایت سے صراحت ہو گئی کہ کتنی بھی توسیع کر لو اس میں اجر وہی ملے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر مسجد نبوی شریف میں پڑھنے کا ثواب ہے. کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں مسجد نبوی کی توسیع سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا: لو مد مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى ذی الحلیفۃ لکان منہ. کہ اگر یہ مسجد ذی الحلیفہ تک لمبی کر دی جاوے تو بھی اس کو مسجد نبوی ہی والا ثواب ملے گا. مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے. تو ان آثار سے یہ تائید ہوتی ہے کہ مسجد نبوی شریف، مسجد حرام، مسجد اقصا، مسجد قبا، ان کی جتنی بھی توسیع کر دی جاوے تو اجر اور ثواب وہی برقرار رہے گا. اور علامہ عینی نے ایک جو ہے لغوی بات بڑی شاندار فرمائی کہ دیکھیں حدیث شریف کے لفظ پر تم غور کرو کہ فی مسجدی ھذا، اس میں تسمیہ اور اشارہ دو چیزیں جمع ہوئی ہیں، ایک ہے نام اور دوسرا ہے اس میں اشارہ. تو علامہ عینی رحمت اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے کہ تسمیہ اور اشارہ جب دو چیزیں جمع ہو جائے تو تسمیہ راجح ہوتا ہے اس میں اشارہ پر. دونوں جمع ہو جائے تو راجح کس کو مانیں گے؟ تسمیہ کو، اس میں اشارہ کے اوپر. ارے بھائی یہ سموسا تو کھا رہا ہے، مجھے تو کھلاتا ہی نہیں، اب بھی لے کے آتا ہوں، باری تو لاری ہے. تو یہ بھی نہیں، یہ سموسا تھوڑا ہی مراد ہے کہ نا سموسا کھلاؤ، جیسا شاندار تم کھا رہے ہو راندیری اس طرح ہمیں بھی کھلاؤ. تو یہ مراد ہوتا ہے، اشارہ نہیں. پھر وہ کہ حضرت آپ نے اشارہ فرمایا لیکن تھانی میں کھا چکا تھا، اب کیا کھلاؤ؟ آپ نے تو اسی سموسے کے بارے میں فرمایا تھا اور وہ تو میرے پیٹ میں جانے کی بالکل تیاری تھی اور آپ نے فرمایا کہ یہ سموسا مجھے نہیں کھلانا، تو یہ تو بہانہ کھور ہے، سموسا کھور تھوڑا ہے. تو اس طریقے کا معاملہ ہوگا. تو عینی یہی فرماتے ہیں کہ تسمیہ اور اشارہ جمع ہوتا ہے تو وہاں راجے مانا جائے گا تسمیہ کو، نہ کہ اشارہ کو. اسی لیے مسجد کا نام مسجد نبوی شریف پر چاہے کتنی بھی توسیع ہو جائے لوگ کیا کہیں گے؟ یہ رہی مسجد نبوی شریف، یہ رہی مسجد حرام، یہ رہی مسجد قبا، یہ رہی مسجد اقصا. اسی کو لوگ جو ہے تسمیہ کے طور پر یاد کرتے. اسی لیے نماز کا اجر اور ثواب وہی باقی رہے گا. ایک اور مسئلہ دیکھ لو. جمہور کے نزدیک مسجد حرام کے اندر عبادت کا ثواب زیادہ ہے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مسجد نبوی شریف میں عبادت کا ثواب مسجد حرام سے زیادہ ہے. یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ, اس لیے انہوں نے صرف حج فرض ادا کیا, باقی کہیں نہیں گئے. امام مالک اپنے حالات سنے ہوں گے, کہیں نہیں گئے زندگی بھر, وہی مسجد نبوی شریف ہی کے اندر اقامت کے ساتھ زندگی انہوں نے گزار دی. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضر حدثنا علی قال حدثنا سفیان عن الزهری عن سعید عن ابی هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تشد الرحال الا على ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الاقصى. وبه قال حدثنا عبد الله بن إسحاق قال أخبرنا معاذ عن زيد بن رباح مع عبيد الله بن أبي عبد الله الأغري عن أبي عبد الله الأغري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم
صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
ہمارے ایک دوست کے بیسما میں اب تو انتقال کر گئے, وہ ہے نہیں, تو وہ گاڑی چلا رہے تھے. ہمارے حضرت الاستاد قاری احمد اللہ صاحب کو بھی لے جاتے تھے کہیں جانا ہو, کبھی کبھی مجھے بھی کام آنا. تو نماز میں کوتاہی بہت کرتے تھے. ایک مرتبہ نماز کے لیے کہا, اس نے کہا کہ میری نمازیں تو جمع ہیں اس لیے میں پڑھتا نہیں ہوں. کیا مطلب جمع ہے؟ تو کہا جب میں ایک مرتبہ سعودیہ میں ملازمت کرتا تھا تو رمضان میں عمرے کے لیے گیا تھا, تو رمضان کا عمرہ اور مسجد حرام میں میں نے 15 دن تک نماز پڑھی تھی. اب ہر نماز کا ثواب آپ ہی لوگ کہتے 1 لاکھ کے برابر, تو روز کی 5 لاکھ ہوئی تو 15 دن میں کتنی لاکھ ہو گئی؟ تو کہا میری زندگی کے جتنے ایام ہیں اس سے زیادہ تو میں پہلے پڑھ چکا ہوں, اس لیے میری نماز حساب میں جمع بول رہی ہے, اس لیے مجھے ابھی پڑھنے کی ضرورت نہیں. تو جن کے آؤ ملازم ہے اس نے کہا بھی ایک تماشا مار ہوگا, تجھے کس نے حدیث کا شارح بنا دیا کہ حدیث کا یہ مطلب ہوتا ہے؟ یہ فضیلت والے اجر کی بات ہے, فریضے والے اجر کی بات تھوڑی ہے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تعمیر میں حصہ لیا, حضور نے یہاں امامت بھی فرمائی. قرآن میں اس مسجد کا تذکرہ موجود ہے, لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ.
باب مسجد قباء. وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا علي قال اخبرنا ايوب بن الناس بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يصلي من الضحى الا في يومين, يوم يقدم بمكه فانه كان يقدم ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام, ويوم ياتي مسجد قباء فانه كان ياتي كل سرد فاذا دخل المسجد كره ان يخرج منه حتى يصلي فيه. قال وكان يحدد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ میں بہت سو میں چاشت کا معمول نہیں تھا, جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی چاشت کا عام معمول نہیں تھا. صرف سفر سے اگر تشریف لائے تو چونکہ اس زمانے کے اندر سفر سے واپسی میں رات کو کوئی شہر میں لوٹتا نہیں تھا, ہنگامہ مچ جاوے, اس زمانے میں اطلاع کرنا بھی مشکل ہوتا تھا, تو شہر کے باہر لوگ رات میں قیام کر لیتے تھے, پھر صبح میں جب روشنی ہو جاوے دھوپ چڑھ جاوے ایسے وقت شہر میں آتے تھے. اور شہر میں جب کوئی آدمی سفر سے آوے تو مسجد آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا مسنون ہے, تو سفر سے واپسی میں چاش کے وقت پر مسجد آ کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے, یہی ان کی چاشت کی نماز ہوتی تھی. دوسرا یہ کہ مثلا مکہ المکرمہ پہنچ گئے تو وہاں جا کر کے طواف کیا, اور طواف کرنے کے بعد وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى پر عمل کرتے ہوئے دو رکعت نماز ادا کر لی. اس طرح وہ لوگ چاش ادا کرتے تھے. جی کمار آئی تو اصحابی کا کیا مطلب؟ صحابہ میں بہت سو میں یہ معمول مستقل نہیں تھا. جی ہاں باقی نوافل کوئی جب جی چاہے تب پڑھے, نوافل سے کیوں روکا جائے, پڑھو بھائی نوافل لغویات کے بجائے. جی حدیث شریف میں ثواب معروف ہے دوسری روایتوں میں کہ جو آدمی اپنے مقام سے وضو کر کے جاوے مسجد قبا میں جا کر دو رکعت نماز پڑھے تو عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو میں مدینہ منورہ میں حجاج کرام کو کہتا ہوں, بعض حجاج فالتو باتیں بولتے ہیں کہ ہاں مدینہ میں تو نہ ہو رہے اپنے کچھ کامد نہیں, مکہ میں ہوئے تو عمرہ بھی کرے, یا مدینہ میں کیا کرنے کا. تو میں نے کہا بیوقوف یہاں آ کر کے عمرے کا بھاؤ ڈاؤن ہو گیا, عمرہ آسان ہو گیا. مکہ میں تو عمرہ اگر کرنا ہو تو زہرانہ جاؤ, تنیم جاؤ, احرام باندھو, طواف کرو, سعی کرو, حلق کراؤ, تب جا کے عمرہ ہوگا. یہاں تو طہارت حاصل کر کے قبا جاؤ, دو رکعت پڑھو, عمرے کا ثواب لو. یہاں تو عمرے کا عمل جو ہے سستا ہوا ہے, کتنا اہم کام ہے. اور کہتے نورے کیا کریں گے, درود پڑھو روزانہ دس دس ہزار مرتبہ بیٹھ کر کے. جی بعض روایت میں غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی ہے کہ جو آدمی مسجد قبا میں نماز پڑھے گا غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. میں طے کرتا ہے آواز ختم کرنا ہے. چلو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک بھی ہر سنیچر کو مسجد قبا تشریف لے جانے کا تھا. روایت گزری ہے لیکن امام علی مقام کا طرز ہے کہ نئے فائدے کے لیے نیا عنوان قائم کرتے ہیں. جی جی اب دیکھیے وہی روایت ہے, مزید فائدہ حاصل یہ ہے کہ مسجد قبا میں پیدل بھی جا سکتے ہو, سواری کی حالت میں بھی جا سکتے ہو. جی جی اب دیکھیے روایت کے الفاظ مختلف ہیں. یہاں امام علی مقام جو پہلی روایت لائے اس میں ہے ما بین بیتی و ممبری, میرے حجرے اور میرے ممبر کے درمیان میں. بعض روایت میں ہے ما بین حجرتی و مصلی, بعض روایت میں ہے ما بین قبری و ممبری. یہ تین طرح کے الفاظ روایتوں میں وارد ہوئے ہیں لیکن قبری والے جو الفاظ ہے وہ روایت بالمعنی معلوم ہو رہے ہیں کہ بعد والے راویوں نے اس کو روایت بالمعنی کیا ہے. کیوں؟ کہ یہ حدیث شریف حیات مقدسہ کے آخری ایام کی ہے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور بیت عائشہ کے اندر آپ نے مستقلاً قیام فرمایا تھا, اس زمانے میں یہ روایت ارشاد فرمائی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس وقت ابھی قبر اطہر بنی ہوئی نہیں تھی, ابھی تو حضور حیات تھے, اور اسی لیے بیتی اور حجرتی والے الفاظ ہی راجح معلوم ہوتے ہیں. قبر تو آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بنی, اور چونکہ بیت عائشہ ہی میں قبر بنی اسی لیے بعد والے راویوں نے اس کو اپنے الفاظ میں تعبیر کیا ہے, ورنہ اصل بات یہی ہے کہ ما بین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بین بیتی و منبری روضت من ریاض الجنہ. روضہ کہتے ہری بھری کیاری کو جہاں ہرا بھرا جو ہے گلشن ہو, اور اس کو کیاری کہی گئی. بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھی عین ہی یہ جگہ جنت میں منتقل کر دی جائے گی. بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہاں عبادت کرنا انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں وہاں ذکر کا حلقہ آدمی قائم کرے, ذکر کرے, تلاوت کرے, اور ذکر تلاوت کے حلقے کو جنت کی کیاری دوسری حدیثوں میں صراحتاً بتلایا گیا ہے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ جگہ بڑی متبرک ہے, اس اعتبار سے اس کو جنت کی کیاری سے تعبیر کیا گیا ہے. جی
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بني روضه من رياض الجنه. وبه قال حدثنا مسدد عن يحيى بن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومن بني روضه من رياض الجنه.
بس اب یہ ہے کہ اللہ آپ کو مجھے بار بار وہاں کی حاضری اپنے کرم سے عطا فرمائے, تو وہاں نماز کی کوشش کرنی چاہیے. ابھی ایپ والا نظام ہے کہ ایپ کے اوپر جاؤ اور وہاں جا کے وقت طے کر کے وہاں عبادت کر سکتے ہیں, نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر اس میں دو جگہ خاص طور پر ملحوظ رہے, ایک تو جو ممبر محراب رسول ہے اس میں داہنی طرف کالے رنگ کا سنگ مرمر ہے, وہاں سنہرے حروف سے لکھا ہوا ہے ہادی مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں حضور کے اقدام عالیہ ہوتے تھے نماز پڑھاتے وقت پر, تو اس سے چار فٹ پیچھے کھڑے رہیں گے ہم تو ہمارا سر اقدام عالیہ والی جگہ پر آئے گا, یعنی جہاں حضور کے قدم مبارک امامت کے وقت رہتے تھے وہاں سجدے میں ہمارا سر آئے گا. اسی لیے جو کالا پتھر ہے اس سے چار فٹ پیچھے رہ کر نماز پڑھے. اور دوسرا ہے استوانہ عائشہ والی جگہ, وہ بھی ریاض الجنہ میں ہے. دوسری روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ پوری مسجد میں سب سے زیادہ متبرک مقام کون سا ہے, تو آپ نے وہ جگہ کے بارے میں فرمایا وہیں استوانہ ہے, استوانہ ہے عائشہ. ایسے وہاں ریاض الجنہ کے احاطے میں آٹھ استوانے ہیں اور ہر ایک کے اوپر لکھا ہوا ہے استوانے حنانہ ہے, استوانے حرس ہے, استوانۃ السریر ہے, استوانۃ الوفود ہے, استوانے عائشہ ہے, ہر ایک کے اوپر لکھا ہوا ہے, جس کی تفصیل آپ نے نور العزا شریف میں پڑھی تھی. جی
باب مسجد بیت المقدس,
دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں اس کو, مقدس مقدس دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. اور مقدس اس لیے کہ وہاں کی عبادت بھی بڑی اجر اور ثواب والی ہے, کہ وہاں عبادت کرنے کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ بڑا اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں. وہ جگہ مقدس اور پاکیزہ ہے جیسے کہ حرمین الشریفین, اس لیے اس کو بیت المقدس بیت المقدس دونوں طرح اس کو بولا جاتا ہے. جی
وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قزعة مولى زياد قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يحدث باربعين عن النبي صلى الله عليه وسلم فاعجبني وانقنني.
فاعجبني يعني یہ چار کلمات یا چار حدیثیں مجھے بہت پسند ہیں, اور آنکنی کے معنی مجھے بہت خوش کرنے والے ہیں, اس سے میں بہت خوش رہتا ہوں. جی
قال لا تسافر المرض يومين الا ومعها زوجها او ذو محرم.
اب اس پر دیکھیے امت کا عمل, حضور نے تو اتنی تاکید سے یہ بات فرمائی عورت محرم کے بغیر سفر میں نہ جاوے, اور اب محرم کے ساتھ جانا معیوب سمجھا جاتا ہے. جی
ولا صوم في يومين الفطر والاضحى.
جی یہ اللہ کی طرف سے مہمانی کے دن ہیں پانچ ایام. جی
ولا صلاۃ بعد الصلاۃین بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس.
احناف کے یہاں ان اوقات میں نوافل ممنوع، البتہ فرائض اور قضاء پڑھی جا سکتی ہے، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک فرائض بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل زوات الاسباب بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ کوئی مسجد میں آ گیا تو تحیت المسجد، وضو کیا تو تحیت الوضو، یعنی جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترغیب دی ہو اور اس کا سبب اسی وقت پایا گیا ہو، امام شافعی کے نزدیک وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. جی
ولا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد ومن مسجد الحرم ومسجد الاقصى ومسجد.
بس یہ ہیں. بہرحال یہ ریاض الجنہ کے بارے میں بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ خطہ بعین ہی جنت سے دنیا میں لایا گیا، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ جگہ قیامت کے دن منتقل کر کے جنت میں شامل کر دی جائے گی، تو حقیقت اور تمثیل دونوں پر ریاض الجنہ کو محمول کیا گیا ہے، اور مسجد اقصی، مسجد حرام اور مسجد نبوی شریف، یہ تینوں کی طرف باقاعدہ آدمی سفر کر کے جانے کی گنجائش رکھتا ہے. پہلا نمبر مسجد حرام کا، دوسرا مسجد اقصی کا اس روایت میں، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کے متعلق ارشاد فرمایا ہے. تو جب اللہ موقع دے وے تو مسجد اقصی بھی ہوا نا، وہ بھی جانے کی جگہ ہے. دعا تو وہ بڑی جان مان سے کرتے شاندار باندار ہوگی نا، سب آئیں گے گاڑیاں لے کر آپ کو لینے کے لیے.
بات بیان کرنا چوبیس